إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میرے محترم بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں, اس مبارک مجلس میں آج ہم جمع ہیں. اس مجلس کا مقصد ہمارے اندر دینی احساس اور دینی بیداری کا پیدا کرنا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنی طلب کے بقدر استفادہ کرتا ہے. جتنی پیاسی اور سوکھی زمین ہوتی ہے, بارش کا پانی وہ اتنے جلد جذب کر لیتی ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے یقینی طور پر اس انسان کو فائدہ ہوتا ہے جو اپنے قلب کو پہلے ہی سے اس ہدایت کا طالب بنائے ہوئے ہیں, اس کا دل پہلے سے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے لیے قبولیت کے دروازے کھول چکا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے ایک انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ میں, طلب کے ساتھ میں سنے, تو ایک انسان کے لیے ایک مختصر جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اور صحابہ کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے بعض اوقات ایک آیت بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی تھی. مغرب سے پہلے اخیراً ایک آیت, ایک سورت زیر گفتگو آئی تھی, اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے, خصوصاً جبکہ اس سورت کا تعلق انسانی زندگی سے ہے اور ہر انسان سے اس سورت کا موضوع جڑا ہوا ہے, بلکہ اس کی اہمیت کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اتنا بھی کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق پر, اپنے بندوں پر اتمام حجت کے لیے اس سورت کے سوا اور کوئی سورت نازل نہ کرتا تب بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا. یہ ایک سورت ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتی کہ وہ اپنی زندگی کی حیثیت اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد دوسری زندگی میں انسان کی نجات اور فلاح کے ذریعے کو معلوم کر لے. یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں انسان کے حال اور اس کے معال کو ذکر کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میں انسان کا دنیا کا مسئلہ بھی ہے، اس غفلت کا تذکرہ بھی ہے جس میں عام طور سے انسان پڑا رہتا ہے، اور اس بربادی کا، اس ہلاکت کا بچاؤ اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے جس کی ہر انسان اپنے دل میں طلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے۔ انسانی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی حیثیت جب سمجھنے لگتا ہے، جب تجربہ بڑھنے لگتا ہے اور واقعی زندگی کی سنجیدگی اس کے سامنے آتی ہے، کھیل کود کے دور سے نکل کر وہ واقعی تجربے کی نگاہ سے اپنی زندگی کو دیکھنے لگتا ہے، اور جب واقعی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کرنا کیا تھا اور کیا کیا ہے اور کتنا کیا اور کتنا باقی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ماضی کو حسرت اور افسوس کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے، اس کو اس وقت میں احساس ہوتا ہے کہ اب سمجھ میں آیا لیکن اب کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرنا کیا چاہیے تھا، لیکن اب نہ مہلت ہے اور نہ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے اتنی قوت ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ واقعی ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ دنیا میں انسان دنیا کو پانے کے بعد آخری طور پر اس کو کھو دیتا ہے، پانے کے لیے زندگی بھر پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن کھونے کے لیے بس سانس کا ٹوٹنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کسی کو اس سے چھیننا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے آپ اس سے چھن جاتا ہے۔ آپ سوچیں انسان کی زندگی کتنی عجیب چیز ہے کہ آدمی بچپن سے اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، جسمانی قوت اس کے پاس ہوتی ہے، ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن وہ حاصل کرتا ہے، کوئی باپ کے ساتھ تجارت میں جڑ جاتا ہے، کوئی جاب کی تلاش میں لگتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب ڈھونڈتا ہے، اس کے سامنے دوسرے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی والا اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بنگلے والا اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے پاس تمنائیں ہوتی ہیں، اس کے پاس پروگرام ہوتے ہیں، اس کے پاس ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا خاکہ بناتا ہے کہ مجھ کو اتنا پانا ہے، اتنا کمانا ہے، اس کے پاس دوڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کی نگاہ پیچھے کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی نگاہ آگے کی طرف ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان آگے دیکھتا ہے، بڑھاپے میں پیچھے دیکھتا ہے، جوانی میں انسان کے پاس مستقبل ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، بڑھاپے میں فیوچر نہیں ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی ڈائری پڑھتا رہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ایک جوان اپنے آگے دیکھتا رہتا ہے مجھ کو کیا کیا کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ چیزیں جمع کرنا شروع کرتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا کاروبار کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ایک بچے سے دو بچے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایجوکیشن، گھر کے خرچ، گھر کی ذمہ داریاں، رشتہ داریاں، بچی بڑی ہو گئی، اس کا نکاح، آدمی اسی میں کھویا رہتا ہے اور اس کی تمنائیں بھری کی دھری رہتی ہیں کہ اچانک موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد سوچ نہیں پاتا ہے، کبھی کبھی اس کے سامنے بات آتی بھی ہے تو اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں، وہ ذمہ داریاں، وہ کھانا پینا، کپڑے، لباس، کار، بنگلہ، موٹر، جاب، بیوی، بچے، اتنا زیادہ اس کو بزی رکھتے ہیں کہ وہ اس اصل چیز کو زیادہ وقت بلکہ بالکل بھی وقت نہیں دے پاتا ہے جس کے لیے اس کو ساری زندگی ملی تھی، جس مقصد کے سوچنے کے لیے اتنی بڑی زندگی اللہ نے اس کو دی ہے۔ وہ سب کچھ کر لیتا ہے لیکن اصل کام نہیں کرتا ہے جو اس نے کرنا چاہیے تھا، اور جس زندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو لٹایا، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی، بعض اوقات وہ اس کو مل بھی جاتا ہے، لیکن جب سب کچھ مل جاتا ہے تو جسم اس ساری ملی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کے پاس کھانے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا کھانا نہیں، زیادہ نمک استعمال کرنا نہیں، زیادہ ایسی چیزیں مت کھاؤ جو پیٹ کی دشمن ہو، پیٹ ہضم نہیں کر سکتا، آپ ابھی جوان نہیں ہو، آپ بوڑھے ہو گئے ہو، وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے سیڑھی اترنا اور سیڑھی چڑھنا دونوں زندگی اور موت کی طرح ہوتے ہیں، اس کے لیے لاٹھی کا ہاتھ میں نہ ہونا زندگی کا سب کچھ سہارا چھن جانے کی طرح ہوتا ہے، اس کی نگاہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، وہ بیٹا، اس کا بیٹا، پوتا، نواسا، ان میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اس کی یادداشت بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، اس کا جسم، وہ جسم جو اس کا قوت والا جسم تھا، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، دیوار پر چڑھ جائے، دیوار سے کود جائے، دوڑے، بس پکڑے، جو چاہے کرے، اس کو لگتا ہے میرا جسم تو میرا جسم ہے، لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں راشا، ہاتھ اس کے اندر یعنی راشا پیدا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتے ہیں، پاؤں میں جان نہیں رہتی ہے، آدمی بستر پر پڑ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سرہانے پاؤں کے پاس، دائیں بائیں، بیوی بچے، بیٹا بیٹی، نواسے، پوتے، ڈاکٹر، دوست کھڑے انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب جانے کا وقت ہے، یہ ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میں ان کو پکارنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ بچاؤ، اور یہ جانتا ہے یہ بچا نہیں سکتے ہیں، اور وہ بھی ساری محبت کے باوجود اس کو ڈاکٹر دے سکتے ہیں، دوائی دے سکتے ہیں، سلائن کی ایک اور بوتل چڑھا سکتے ہیں، اس کو گیس پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو موت کے فرشتے سے چھین نہیں سکتے ہیں، اس کو موت کے فرشتے سے وہ لوگ چھین نہیں سکتے ہیں، اس کو اللہ کے فیصلے سے آزاد نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو موت کے فرشتے سے کیا چھینیں گے، وہ اس کے مرتے ہی ایک دوسرے سے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد چھیننے میں لگ جاتے ہیں، ساتھ میں لے جاتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ اس کا لباس اتار کے ایک دوسرا لباس اس کو پہنا دیتے ہیں، اور وہ لباس پہنا کر گڑا کھود کے اس کو مٹی میں دفن کر کے تھوڑی دیر ہمدردی کے طور پر کھڑے رہتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں دوستی کا، رشتہ داری کا، اور پھر سوچتے ہیں کہ کب تک رکیں گے، کون ہلتا ہے سب سے پہلے قبر پر سے، کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی تو پہل کرے، اور جیسے ہی ایک آدمی ہمت کر کے وہاں سے قبر پر سے ہلتا ہے، سب اس کی تقلید میں، اس کی اقتداء میں پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، گھروں میں رونے والے دھیرے دھیرے، رونے کی شدت جو مرتے ہی تھی وہ شدت اب باقی نہیں رہتی ہے. آنسو اب ویسے نہیں بہتے ہیں جیسے شدت سے پہلے بہ رہے تھے, اب تھوڑا تھوڑا رونا کم ہو جاتا ہے اور رشتے دار اس کو بھول جاتے ہیں. پھر سال میں کبھی یاد آتا ہے, کبھی بچے کے نکاح میں, کبھی غم کے اوقات میں, کبھی کچھ کبھی پڑ جائے, کبھی کوئی بدسلوکی کرے, کبھی کوئی رشتے دار آ جائے, تب جا کے یاد آتا ہے, تذکرہ نکلتا ہے, اس کی بھی آنکھیں نم, اس کی بھی آنکھیں نم. کیا انسان اس کے لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ بس ایک زندگی گزارے اور برہنہ پیدا ہو اور کپڑے پہن کر خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے؟ کیا اس کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے؟ اس کا بنگلہ بھی ادھر ہے, اس کی گاڑی بھی ادھر ہے, اس کی گاڑی پر, اس کے گھر پہ اس کا نام ہے, لیکن اب وہ اس کا نہیں. اب بیٹا نیم پلیٹ ہٹا کے اپنی لگائے گا, اب دکان اس کی نہیں رہی, اب بیٹوں کی ایک دکان دو بیٹوں کی ہو گئی, اس میں پارٹیشن آ گیا, اس نے اپنی دکان کچھ کھول دی, اس نے اپنی دکان اس میں کھول دی. سب کچھ کمانے کے بعد, سب کچھ پانے کے بعد کھونا, اس سے زیادہ انسان کے لیے حسرت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی ایک چیز کے لیے لگا دے آدمی, اور جب اس چیز کے پوری طرح سے پانے کا وقت آ جائے تب اس کو آدمی کھو دے. آپ بتائیے, یہ پانا یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکا ہے؟ اصل پانا یہ نہیں ہے, اور اصل چیز یہ نہیں ہے جو آدمی کے ہاتھ میں ہو. آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, آپ دیکھیں جو جنازہ ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, آپ ہاتھ اس کے کھول کے دیکھیں, کچھ بھی نہیں. نہلانے والا اس کو نہلا دیتا ہے, اس کے پیٹ کی نجاست بھی نکال دیتا ہے, کچھ بھی چھوڑتا نہیں اس کے لیے. خالی کر کے بھیجنا یہاں سے اس کو, گھڑی نکال لو اس کی جیب میں سے نکال دو, چشمہ, موبائل, کنگھی, رومال سب نکالو, کپڑے نکالو اس کے, اور کپڑے ایسے کاٹ کے نکالتے ہیں کینچی سے, کسی کے کام کے بھی نہیں رہتے ہو, کسی کے کام کے بھی نہیں ہے. کیا زندگی ہے, کیا حاصل ہے اس پوری زندگی کا, کیا پایا آدمی نے؟ کہاں گیا گھر, کہاں گئی گاڑی, کہاں گیا بینک بیلنس, کہاں گئے وہ سب پیسے, کیا ہے, کون بچائے گا اس کو؟ اس کی گاڑی اس کو چھوڑنے قبرستان تک نہیں آ سکتی ہے, اس کا بینک بیلنس اس کو قبر کے اندر کچھ راحت کے لیے چٹائی نہیں دے سکتا ہے, اس کا موبائل وہ قبر میں سے کسی کو پکار نہیں سکتا ہے مدد کے لیے, اس کی وہ ساری زینت دنیا کی گھر میں قبر میں روشنی اس سے نہیں ہو سکتی, کوئی بلب نہیں لگایا جا سکتا قبر میں, کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اولاد اس کے سرانے کھڑی ہو سکتی ہے, اس کے دواخانے میں آ سکتی ہے, بیوی آ سکتی ہے, اولاد قبر کے اوپر مٹی ڈالنے تک آ سکتی ہے, وہاں ٹھہرنے کے لیے رک سکتی ہے, لیکن اس کے بعد سب ہاتھ جھٹک کے نکل جاتے, کوئی اس کے کام آنے والا نہیں. مال کوئی اس کے کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. پھر اس مال کے لیے, اس جائیداد کے لیے, اس ملکیت کے لیے سب سے قیمتی چیز جو انسان کو اللہ تعالی نے دی ہے, وہ سرمایہ اس کے لیے برباد کرنا جو واقعی انسان کے پاس باقی رہنے والا نہیں ہے, اس سے زیادہ جہالت انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخرت کے لیے, آخرت کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے, اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے اصل سرمایہ مال نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا وقت ہے جس کا صحیح استعمال انسان کو کرنا ہے. یہ عمر ہے جو اللہ تعالی نے دی ہے, یہ ایک ایک منٹ ہے جو ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے, ہر منٹ سوئی گھوم کے واپس وہاں آ رہی ہے لیکن وقت واپس نہیں آنے والا ہے. منٹ کی سوئی, ارے دیکھو ایک گھنٹے میں واپس وہاں آ گئی, واپس وہاں آ گئی, لیکن وقت واپس نہیں آئے گا, وہ ایک گھنٹہ چلا گیا. یہ وہ وقت تھا جس کے ذریعے سے تو جنت میں اپنا محل بنا سکتا تھا, اس کے ذریعے سے تو اللہ کے ہاں اپنے لیے زندگی کا, آخرت کا سامان حاصل کر سکتا تھا, اس کے ذریعے تو اللہ کے ہاں عزت حاصل کر سکتا تھا, یہ وہ وقت ہے جو ہمارا اس وقت میں گزرتا جا رہا ہے. ہم سانس لے رہے ہیں, سانس اندر باہر ہو رہی ہے, ایک ایک منٹ ہمارا جا رہا ہے. ہمارا سرمایہ کیا ہے, ہمارے پاس پرنسپل کیا ہے, یہ وقت ہے. اور ہمارا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے برف کی طرح, ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی, قسم وقت کی, انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے, لاس میں ہے. کیونکہ جس چیز کے ذریعے سے انسان کو اپنی نجات حاصل کرنی تھی اس کو انسان غفلت اور کھیل تماشے میں استعمال کرتا ہے. اب بتائیے نجات کی چیز کو بربادی کے لیے استعمال کرنا, اس سے بڑی بربادی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں. انسان کا اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیں, اس کی زندگی کا جائزہ لیں, انسان دوڑتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے مال کے پیچھے, دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے, دوڑتے دوڑتے اس کو ٹھوکر لگتی ہے, سیدھا قبر میں چلا جاتا ہے. اس کی منزل قبر ہے. وہ اتنا مگن ہوتا ہے اپنے دوڑنے میں, اپنی تلاش میں, کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے میری زندگی اصل تو یہی چیز تھی جس کو مجھ کو اللہ کے لیے لگانا تھا, میں نے اس کو دنیا کے لیے لگایا, میں نے اعلیٰ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا جنت کے لیے, میں نے اس کو گھٹیا کے لیے استعمال کیا دنیا کے لیے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ہم اپنی زندگی کھپا رہے ہیں دنیا میں. بتائیے اگر آج ہی ہم مر گئے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارا جو بھی کمایا ہوا ہے کون لے گا, ہم لیں گے نہیں, وہ ہمارا نہیں ہے. اب وہ ہمارا ہے لیکن سانس ٹوٹتے ہی وہ وارثوں کا ہو جائے گا, تو ہمارا کیا ہے پھر, ہمارا کیا ہے؟ یہ جو ہمارا وقت ہے اس کو ہم پیسے کے لیے برباد کر رہے ہیں, حالانکہ اس وقت کو ہم کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. دنیا نکل جائے گی. جیسے کسان ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ کچھ ایک بوریا ہے میرے پاس, اتنا بیج ہے, اس بیج کو میں کھا کے ختم کروں تو اگاؤں گا کیا, پھر تو ہمیشہ بھوکا مرنا پڑے گا. ایک مہینے کے لیے کھا لوں گا تو بعد میں بھوکا رہنا پڑے گا. وہ اس ایک بوری کو کیا کرتا ہے, زمین میں مٹی میں ڈالتا ہے, اگرچہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس کو برباد کرنا ہے لیکن اس کو اللہ کے قانون پر اعتماد ہوتا ہے, اس کو اللہ کے وعدے پر اعتماد ہوتا ہے. اور یہ وعدہ کوئی رسول کے ذریعے سے کیا ہوا نہیں ہے, یہ مشاہدے والا وعدہ ہے لیکن بھروسہ ہے اس کو. کبھی فصل ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے, لیکن امید انسان کے لیے بعض اوقات, اکثر اوقات یقین کا بدل بن جاتی ہے. وہ بس امید کے اوپر اپنا پورا بوریا, کئی بوریے زمین میں دفن کر دیتا ہے, ڈالتا ہے امید کے اوپر, ملے گا, بہت ملے گا, کئی گنا ملے گا. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برابر بارش ہوتی ہے, اللہ اپنی طرف سے بھی اس پر رحم کرتا ہے اور اللہ بارش برساتا ہے. زمین میں بارش کے قطرے جب جاتے ہیں تو اللہ کے قانون کی بنیاد پر اللہ اس کی محنت کا نتیجہ اس کو دیتا ہے. ایک بیج پودے کی شکل میں, فصل کی شکل میں اوپر آتا ہے اور لہلہاتی فصل اس کو ملتی ہے. ایک بیج کے بدلے میں کئی گنا اس کو بیج اور کئی گنا اس کو فصل, بوریے کئی بوریے اس کو ملتے ہیں. ایک کسان کو بھروسہ ہے زمین کے قاعدے پر, اللہ کے قاعدے پر. ایک انسان جو واقعی اللہ کو مانتا اس کو بھروسہ اللہ پر نہ ہو کتنی شرم کی بات ہے. ایک کسان اپنا بوریا زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہے, ایک مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی مرضی کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کھپانے کے لیے تیار نہیں کہ ایک زندگی میں دے دوں جو ادنا حقیر وقیع ختم ہونے والی ہے, فانی ہے. جو مسائل والی ہے, پریشانیوں والی ہے, کمزوری والی ہے, ہمیشگی والی نہیں ہے, خاتمے والی ہے. ایک زندگی میں اللہ کے لیے زمین میں بیج کی طرح دفن کر دوں, اللہ کے مقصد کی خاطر میں اپنی زندگی کو کھپا دوں, برباد کر دوں لوگوں کی زبان میں. لیکن اللہ کی طرف سے جب رحمت کی بارش ہوگی, ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا بہتر زندگی دے گا, بلکہ کئی گنا بولنا بھی اس کو صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کئی گنا نہیں ہوگی, وہ ابدی زندگی ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کی راحت والی ہوگی. آج میں نے اللہ کی خاطر اپنی صلاحیت کو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی زمین پر دفن کر دیا, اللہ کی خاطر اس کو صرف کیا. میری زبان, میری قوت, میرا مال, میرے جسم کی صلاحیت, میری آنکھیں, میرے کان, میرے قدم, میرا سب کچھ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہیے, قل ان صلاتی و نسکی, کہ میری نماز, میری قربانی, و محیای و مماتی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے, مال و دولت کے لیے, اپنی ذات کے لیے, بیوی بچوں کے لیے؟ للہ رب العالمین. مسلمان اتنا غیرت مند ہوتا ہے, جو واقعی مسلمان ہو وہ اپنی زندگی کو اللہ سے کسی کم چیز پر قربان کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ سے کم کسی اور کے لیے اپنی زندگی وقف کرے, شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے. وہ مانتا ہو کہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا اللہ, زبانی بات ہے, دل سے نکلی ہے. وہ مانتا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے, اللہ سے بہتر کسی کی کوشش کو سراہنے والا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں جس کے لیے اپنے آپ کو آدمی وقف کرے, اس سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اور دیا ہوا اسی کا ہے, اس کو دینا اس پر احسان نہیں ہے, اس کے احسان کی جزا بھی نہیں ہو سکتا, اس کا واقعی شکر بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اس کے لیے جب قربان کر رہا ہے اس کے لیے تو اس کی توفیق بھی شامل حال ہے, اس پر بھی شکر ضروری ہے. مسلمان اللہ سے کم پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ سے کم پر راضی ہو وہ اپنے دل کے آئینے میں اپنے ایمان کا جائزہ لے لے. وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا. کوئی اور نہیں چاہیے, مقصود اللہ ہو, اللہ کے دین کی خاطر ایک آدمی کچھ کرنے والا. دنیا کے لیے تو آپ بتائیے کون کون نہیں بھاگتا ہے, جانور بھی بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ ایک جانور کو آپ بتائیے, کوئی چیز آپ پھینک دے کھانے کی, دوڑتا ہوا آئے گا, وہ اس کا انسٹنکٹ ہے, اس کے اندر کا وہ جذبہ ہے, جبلت ہے اس کی. بلکہ یعنی چونٹی ہے, چونٹی بھی آ جاتی ہے. آپ کوئی میٹھی چیز رکھ دیجیے, تھوڑی دیر میں چونٹی آ جائے. آپ انسان میں, مسلمان میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اپنے مقصد کو چھوڑ دے, اپنے مقصد کو بھول جائے, دنیا ختم ہونے والی ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ قلعے میں بند ہو جائیں, آپ خود ڈاکٹر ہوں, آپ کا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے اپنے آپ کو موت سے بچانے کا. زندگی ختم ہونے والی ہے, کل نفس ذائقت الموت, اور کب مرنا ہے معلوم نہیں, جوانی, بڑھاپا, بچپن, بعض تو پیٹ میں مر جاتے ہیں اور بعض ایک دم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ایسی عمر میں انسان خود اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوتا ہے, اس کا بدن اس کی مرضی کے تابع نہیں رہتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی کو ایک زندگی ملی ہے, واقعی اس کی قدر یہ ہے کہ ایک آدمی اس زندگی کو صرف اللہ کی خاطر صرف کرے, اس بڑے مقصد میں صرف کرے جس مقصد کو لے کر اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے قابل احترام بندے زمین پر آتے تھے, زمین پر چلتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول اور نبی بناتا تھا, ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے بندے بندگی دوسروں کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ کی بندگی میں آ جائیں, اللہ کو بھولا ہوا اللہ کو یاد کرنے والا ہو جائے, غفلت میں پڑا ہوا انسان ہوش میں آ جائے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, ایسے رسول جو لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے, لوگوں کو ڈراوا سناتے تھے, خوشخبری دیتے تھے بھلائی کے کرنے پر دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا, برائی کے کرنے پر دنیا اور آخرت میں کیا سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے. وہ لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے, لوگوں کو ڈراوا سناتے تھے, اللہ کی طرف سے خبردار کرتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے. انسان غفلت میں پڑا, اس کو معلوم نہیں ہے, وہ چل رہا ہے راستوں میں, وہ بیٹھا اپنی دکان پر, وہ ٹرین میں سوار ہو کے ٹرین بھر بھر کے جا رہی ہے, وہ دوڑ رہا ہے بس پکڑنے کے لیے, وہ ہوٹلوں میں کھا رہا ہے, وہ اسپتال میں ہے, بازاروں میں ہے, گھر میں ہے, کوئی بیوی بچوں کے ساتھ میں ہے, آدمی بے ہوش دنیا میں غفلت میں پڑا ہوا ہے, اس کو معلوم نہیں قیامت آنے والی ہے, اس کو معلوم نہیں ایک دن آنے والا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, ایک دن آنے والا ہے جس میں سارے لوگ اللہ رب العالمین کے آگے جواب دے کھڑے ہوں گے, ان کو کھڑا ہونا ہے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, کتاب رکھی جائے گی, کتاب کھولی جائے گی, اور مجرم اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس کتاب کو دیکھ کے گھبرا جائیں گے. اس کتاب میں ان کی زندگی کے سارے اعمال ہوں گے, کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, سب سامنے آ جائے گا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اس میں حاضر پائیں گے. آپ بتائیے یہ زندگی, انسان کی زندگی ایک ایک کر کے دن نکلتا جا رہا ہے, موت قریب آ رہی ہے, اور دنیا میں روزانہ آپ سوچیں کتنے لوگ مرتے ہیں, کیا ان میں سے ہر مرنے والے کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے؟ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, کوئی اسپتال میں, کوئی ایکسیڈنٹ میں, کوئی گھر میں بستر پر, جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے دو میں سے ایک جگہ ہے, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ہوش میں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب بتائیے ذمہ داری ہے کس کی ہے, ان کو بتائے گا کون, کیسے انسان کو معلوم ہو کہ واقعی اس کی زندگی یہ کیا ہے؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زندگی کے سوال کا جواب نہ پانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. کیا یہ, کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, کوئی نشے میں دھت ہوتا ہے, کوئی بدکاری میں پڑ جاتا ہے, کوئی جوئے میں اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے, کوئی کھیل تماشے میں, کوئی کسی اور چیز میں اپنے آپ کو ڈبو کے اس سوال کا جواب نہیں ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مگن کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو خودکشی بھی کر لیتے ہیں, اس کو جواب ہم کیا ہے, یہ ہم لوگ کیوں آئے, کیا مقصد ہے زندگی کا, ہم کو کس نے پیدا کیا, کون ہے جو بارش برساتا ہے, کون جو زمین سے اناج اگاتا ہے, کون ہوائیں چلاتا ہے, کس نے پہاڑ بنائے, کس نے دریا بنائے, کس نے انسان کے لیے وہ سارا معاملہ سجا کے رکھ دیا, یہاں پر کون ہے, کون بتائے گا اس کو؟ کوئی ٹیکنالوجی کو پوج رہا ہے, کوئی اپنے ہاتھ سے اپنے دل کی تسکین کے لیے کچھ گھڑ کے اسی کے لیے اپنے دل کے تمام اعلیٰ ترین جذبات نچھاور کر رہا ہے. طلب ہے معبود کی طلب انسان میں ہے، اللہ نے بنایا ویسا اس کو ہے، لیکن رہبری نہیں ملنے کی وجہ سے وہ غلط جگہ اپنے ان جذبات کو ڈال دیتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے اس کی گمراہی کا؟ ذمہ دار کون ہے اس کی اس جہالت اور لا علمی کا؟ ایک ایسا نبی جس نے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی، ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ کے پیغام کو امانت داری کے ساتھ جوں کا تو انسانیت تک پہنچا ہے، اس امت پہ پیغام چھوڑ دیا. ایک ایسا دین جو انسانیت کے لیے فلاح ہے، جس میں چھوٹے بڑے، غریب امیر، مرد عورت، بادشاہ غلام، ہر ایک کے لیے احکام ہے. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، پیشہ پاخانہ، حکومت سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر ایک کے حقوق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، دوست کا حق، دشمن کا حق، جانور کا حق، مسلمان کا حق، اور جو اسلام کا انکار کر دے اس کا بھی حق مسلمان پر کیا ہے. ایسا دین جس میں سب کچھ بتایا گیا ہے، انسان دوڑ رہا ہے کہاں زندگی کیسے جیوں گے. شہد کی مکھی کو معلوم ہے چھتا کیسے بنانا، اس کو کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برابر اپنا ہیگزگون بناتی ہے، وہ اپنا مسدس برابر بناتی ہے. اس کو شہد کا چھتا بنانے کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، پیدا ہوتی برابر مچھلی پانی میں تیرنے لگ جاتی ہے، انڈا ٹوٹا پرندہ اڑنا جانتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے سے لپٹ کے دودھ پینا جانتا ہے. یہ جبلت ہے. مخلوقات اپنی زندگی کا رول برابر ادا کر رہی ہے، سورج برابر نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ہوائیں برابر چلتی ہیں، بارش برابر، سال سردی گرمی بارش برابر، سارا نظام چل رہا ہے. لیکن انسان کی زندگی دیکھیں، انسان پریشان ہے. وہ نظام، وہ ڈسپلن جو انسان کے علاوہ باقی کائنات میں دکھائی دیتا ہے، انسان میں بالکل الٹا دکھائی دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں بگاڑ ہی بگاڑ آ گیا ہے، فساد ہی فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، کیا ہے وجہ اس کی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے، اپنی کرتوت کی وجہ سے، کہ زمین پر انسان کے اعمال کا بگاڑ، اللہ کی طرف سے فیصلے اس کے لیے برے ہی آتے ہیں، جو اس کے حق میں برے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو چکھاتا ہے ان کے اعمال کا بدلہ. کیوں چکھاتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن انسان کو معلوم ہی نہیں کہ جائے تو کہاں جائے، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے. آج مغرب ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ بٹن دبا کر اپنی مرضی پوری کر سکتا ہے جو چاہے. ایک زمانہ تھا انسان کو گاڑی چلانی پڑتی تھی، آج ایسی گاڑیاں بھی آ گئی، اب بٹن دبا کے آپ اس کو ڈیسٹینیشن دے دیں، برابر گاڑی آپ کو پہنچا دے گی. گھر میں پہنچ کر آپ جو بٹن دبا دیں، آپ کی پسند کے اعتبار سے جو بھی آپشن آپ کا ہے، آپ کا گھر ویسا ہو جائے گا. ساری سیٹنگ آپ کے موڈ کے اعتبار سے ہوگی. بٹن دبائیں کھانے کی چیزیں، بٹن دبائیں پینے کی چیزیں، آپ کے لیے آپ کی مرضی. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن انسان ٹیکنالوجی کی ترقی سے انسان کی درندگی میں اضافہ ہوا ہے. انسان کو ضابطۂ حیات کون دے گا؟ کہاں سے ملے گا زندگی گزارنے کا طریقہ؟ واقعی صحیح کیا ہے جس سے واقعی سماج میں خارجی طور پر اور باطنی طور پر امن آ جائے، انسان انسان پر ظلم نہ کرے. گھروں کے اندر فیملی لائف آج ڈسٹرب ہو چکی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، نفسی نفسی کا ماحول ہے، ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اولاد جوان ہونے کے بعد ماں باپ کو پرانے کپڑے کی طرح بازو میں پھینک دیتی ہے. کیوں؟ تربیت نہیں، زندگی کا کوئی طریقہ نہیں. ایک انسان قانونی طاقت پا کر کمزور کو دبا دیتا ہے. اس کے پاس رشوت کا طریقہ ہے, اس کے پاس سیاسی زور ہے, اس کے پاس پہچان ہے, وسیلے ہیں. ایک مظلوم کو دبا دیتا ہے, کمزور کو دبا دیتا ہے, اس کو ڈر نہیں ہے. انسانی سماج میں بگاڑ ہے, اس کو سدھارا جا سکتا ہے, لیکن کیسے؟ انسانیت کو حل نہیں مل رہا ہے اس کا. ٹیکنالوجی حل نہیں ہے, ٹیکنالوجی سواری ہے, وہ پرنسپل نہیں ہے, اس کو یاد رکھیں. ٹیکنالوجی جو ہے, ٹیکنالوجی سواری ہے, وہ تیز سے تیز سواری بنتی جائے گی, لیکن سواری کی منزل ٹیکنالوجی متعین نہیں کر سکتی ہے. کہاں جائیں؟ پہلے بیل گاڑی تھی, اب ایک دم راکٹ آ گیا, لیکن جائیں کدھر؟ منزل کون بتائے گا؟ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی. جاؤں کدھر پہ؟ اور کیا زندگی کے اصول آداب ہیں؟ کس کا کیا حق ہے؟ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے تو اس کے لیے روکنے کے لیے چیز کیا ہے؟ ظلم سے. سماج میں ظلم نہ ہو, امن سماج میں آئے. اسلام امن چاہتا ہے, اسلام ظلم والا دین نہیں ہے. اسلام نہ مسلمان پہ ظلم کی بات سکھاتا ہے, نہ غیر مسلم پہ, نہ جانور پہ, نہ دوست پہ, نہ دشمن پہ, نہ مرد پر, نہ عورت پر. اسلام ظلم کی بات نہیں سکھاتا ہے, بلکہ اسلام کی تعلیمات میں سے آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقی دعوت المظلوم و ان کان کافرا, مظلوم کی بد دعا سے بچ, چاہے وہ اسلام کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو. اسلام کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, ایسے آدمی پر بھی ظلم نہیں کرنا, کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. اگر وہ پکارے گا, گڑ گڑائے گا اللہ سے, اللہ اس کی مدد کرے گا مسلمان کے خلاف. اسلام کی تعلیم ہے, اتنا پیارا دین یہ آج ہمارے پاس ہے, لیکن یقین مانے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے, ہم نے کیا قدر کی اس دین کی. دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے, ہم نے اپنے بیوی بچوں, اپنے گھر والوں تک اس دین کو نہیں پہنچایا ہے. ہم نے مغربی تہذیب اپنے گھر میں پہنچائی, ہم نے ٹی وی گھر میں پہنچایا, ساری دنیا کی خرافات ان کو لا کے دی, ان کو دین نہیں دیا. ٹی وی زینت بنا ہوا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, گانے بجانے, ناچ, ننگا پن سب گھر میں آتا ہے. اس کا اپنا ایک اچھا فائدہ بھی ہے, لیکن کون اس قاعدے سے استعمال کرتا ہے؟ فائدہ ہمیشہ قاعدہ کے تابع ہونا چاہیے. آج گھر میں ساری چیزیں اور قرآن اوپر رکھا ہوا ہے, بہت اوپر, عظمت کی جگہ پر. کون اس کو پڑھنے والا ہے؟ کون اس کو سیکھنے والا ہے؟ کون سکھانے والا ہے؟ آج ہم نے کیا حق ادا کیا اس دین کے پہنچانے کا؟ دوسروں تک بہت دور کی بات ہے, ہم نے اپنوں تک بھی, اپنے گھر والوں تک بھی دین پہنچایا نہیں پہنچایا, ہم اپنے بارے میں غور کریں. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. قومیں آج ترقی یافتہ قومیں تلاش میں ہیں کہ واقعی ہم تھک گئے ہیں اس ٹیکنالوجی کی ترقی سے. جتنی ترقی ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے, ہماری زندگی میں اتنا بے سکونی, بے چینی آ گئی ہے. سکون نہیں زندگی میں, کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی میں سکون نہیں ہے. مشینی دور میں انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے مشینوں کے درمیان. انسان ایک جذباتی مخلوق ہے, وہ مشینی مخلوق نہیں ہے. وہ اپنے جذبات کی تسکین چاہتا ہے, اس کو سکون چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مغربی لوگ ہندوستان میں آتے ہیں, کوئی اوشو کمیون میں جا رہا ہے, کوئی ہرے راما ہرے کرشنا کمیون میں جا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, کود رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو سکون چاہیے, اس کو سکون چاہیے. وہ اپنا ملک چھوڑ کے تفریح کے لیے نکل رہا ہے, وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں وہاں بھٹک رہا ہے, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, تحقیق کے لیے, کبھی سکون کے لیے, کبھی جو چاہے پاگلپن کر رہا ہے. کیسا بھی کچھ بھی کپڑے پہنو, کہیں بھی گرے پڑے رہو, کچھ بھی کھاؤ, ٹوریزم کے نام پر پوری دنیا میں سکون تلاش میں. سکون کسی جگہ میں نہیں ہے, سکون آدمی کے دل میں ہوتا ہے. لیکن دل میں اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اللہ کی طرف سے کب آتا ہے؟ جب واقعی آدمی اللہ سے جڑ جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا. خبردار, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے تذکرے سے, اللہ کی بات کے یاد کرنے سے, اللہ کے وعدوں پر یقین سے اللہ کو یاد کر کے اس کی بڑائی کے اعتراف اور اس کی مدد کے اعتقاد کے ساتھ، جب آدمی سکون اس کو محسوس ہوتا ہاں اللہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب ریسیشن آیا تو کئی لوگوں کے پاس اللہ کی یاد اور بھروسہ فیوچر کے لیے نہیں تھا، کئی لوگوں نے خود بھی موت کی گولی کھائی، گھر والوں کو بھی موت کی گولی دی، ان کو کچھ ان کا کہیں بھروسہ، اب جو کچھ تھا وہ ہم ہی تھے، ہم سے اوپر کوئی تھا نہیں، یہ اعتقاد ان کے پاس تھا، فیوچر کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اپنے سے بڑا غیبی طاقت کوئی مانتا نہیں ہے جو صرف اسباب کے دائرے میں سوچ سکتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے دائرے میں سوچ سکتا ہے، تو وہ اپنا ڈھانچہ ٹوٹنے کے بعد اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس موت کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے، یا پاگل پن کے سوا اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ لیکن واقعی ایک آدمی کے پاس جب اللہ ہو تو سب کچھ کھو کے بھی اس نے کچھ نہیں کھویا، جس نے اللہ کو پایا ہو وہ زندگی میں سب کچھ کھو کے چل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے میں گئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، اور گھر میں ایک کونے میں کچھ اناج کا کچھ جو پڑا ہوا ہے مٹھی بھر، اور چمڑا لٹکا ہوا ہے بغیر دباغت کیا ہوا، نبی کے گھر کی کل کائنات اتنی ہے، ٹوٹل پراپرٹی اتنی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کے بدن پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بوری کے نشان بنے ہوئے، آپ قمیض پہنے ہوئے نہیں تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو رونے لگے، آنکھ برداشت نہیں کر پائے کہ ہمارے نبی کا گھر ایسا، شاید پہلی مرتبہ گئے ہوں اور گھر کا یہ حال، یہ وہ نبی ہے جس نے معراج میں نبیوں کی امامت کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سواری بھیج کر آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو بہت ہی سخت مانا جاتا تھا، گھر میں گئے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، جب سارے گھر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ دوڑائی تو واقعی احساس ہوا کہ اتنا بڑا نبی، ایسی عظیم شان شخصیت جس کا مقام مخلوق تو کیا خود اللہ کے نزدیک ہے، جس کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ نہ صرف دنیا میں انبیاء کی بلکہ قیامت کے دن ساری مخلوق، سارے بندوں کے سردار ہوں گے، بنی آدم کے سردار، اس نبی کے گھر کا یہ حال ہے۔ رو دیے، آپ دیکھیے صرف ایک منظر کو دیکھ کر رو دینا، ان کو کتنا بڑا احساس ہوا ہوگا، کیا امپیکٹ ہوگا اس منظر کا، نبی کے گھر کا اثر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما یبکیک یا عمر، اے عمر، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیوں روتا ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، قیصر اور کسرا ہیں روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہ خمار اور انہار میں ہیں، یہ باغوں میں نہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، موج مستی میں ہیں، ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، برے لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، جو اللہ کے مقرب نہیں ہے، ایسے لوگ قیصر اور کسرا تمار اور انہار میں، یہ باغوں میں نہروں میں جی رہے ہیں، وہ انت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال میں دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ واقعی یعنی آپ نے ان کی بات کا تاثر نہیں لیا بلکہ ان کے تاثر کو بدل دیا اور ایک نیا تاثر دیا. آپ نے کہا اے عمر کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے, ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے کھپا دی. آپ صلی اللہ ایک ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا ہے کہ جس نے اپنی زندگی پوری کھپا دی, اپنا مال لٹا دیا, اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی, اپنے دن رات خرچ کیے ایک فکر کی وجہ سے کہ انسانیت کسی طرح سے اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں خود کودنے والی انسانیت کسی طرح سے اس کو بچا لیا جائے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو اور اس آگ میں پتنگے کود رہے ہیں, جل رہے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں آگ میں خود ہی کود جاتے ہیں. میں پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو کھینچ رہا ہوں اور تمہارا حال ہے کہ تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. ایسا شفیق نبی, ایسا رسول, اس کے ہم امتی ہوں اور ہم دوسری قوموں کو صحیح راستہ بتانے کی بجائے خود ہم گمراہی کے راستے پر چلنے لگیں, اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیں, رسول کی سنت کو اپنی ترقی میں رکاوٹ ماننے لگیں, اللہ کے دین کو بجائے کہ اپنی زندگی کے لیے زینت بناتے, اللہ کے دین کو اپنے گھر کی تاک میں بس سجا کے رکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو زندگی میں داخل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کو تاک میں رکھا جاتا ہے. اگر یہ سلوک مسلمان اللہ کے دین سے کرے بتائیے اللہ کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مشاہدہ خود اس کا شاہد ہے. دنیا میں جو حالات ہیں جہاں اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے وہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہماری اپنی بھی غلطی ہے کہ ہم نے یہ امانت جو دوسری قوموں کے لیے تھی, جو عام انسانیت کے لیے تھی, جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی, اس امانت کو ہم نے دوسروں تک کما حقہ پہنچایا نہیں ہے. دوسروں تک تو چھوڑیے, اپنے لوگوں تک ہم نے نہیں پہنچایا اس کو. اور ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم سے دین کو مانگیں. یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, اسلام کسی کا ذاتی پراپرٹی نہیں ہے, اسلام سارے عالم کے لیے ہے. اسلام ہر انسان کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے, لیکن وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے, وہ امانت ہمارے پاس ہے, اور اس امانت کو ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے, ہر ہر انسان تک یہ امانت ہم کو پہنچانا ہے. لیکن آج ہم کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے بہت بڑی سوچنے کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے, آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے, آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے. وہ دین جو اللہ کا دین ہے اس دین کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے نہیں پہنچایا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا, آپ نے پیغام بری کا جو ذمہ لیا تھا, آپ کے ذمہ کام تھا, آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. اور اگر آپ ڈرتے ہو کہ آپ کو پیغام پہنچانے میں مسائل پیش آئیں گے, یاد رکھیے واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا, آپ کے دشمنوں سے, آپ کے مخالفین سے اللہ آپ کو بچائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ پہنچا دیجئے, اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی, آپ کا منصب ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے, آپ کی ذمہ داری, آپ نہیں پہنچائیں گے, آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی, آپ نے اپنے لقب کا پاس نہیں نبھایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. اللہ نے ایک یہاں پر تاکید کے طور پر بتایا کہ اگر رسول بھی یہ نہ کرے تو رسول بھی ذمہ داری نہیں نبھانے والوں میں سے ہوگا. کیا امت پر ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف رسول پر ذمہ داری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رسول کے بعد ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے, تم کو چنا گیا ہے, تم کو دوسروں سے چھانٹ کے الگ نکالا گیا ہے. اخرجت للناس, کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو. لوگ نہیں جانتے اچھا کس میں برا کس میں, لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کا فائدہ کس میں نقصان کس چیز میں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم برائیوں سے ان کو منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے, تمہارا یقین اللہ پر ہے, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اپنی صلاحیت پر نہیں, اپنے اسباب و وسائل پر نہیں, اپنی میجورٹی مائنورٹی پر نہیں, بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پیغام بری میں, اس پیغام کے پہنچانے میں مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اس امت کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. لیکن بہترین امت ہو کس وجہ سے, کس کام کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اخرجت للناس, تمہارا وجود تمہارے اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے نہیں ہے. تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ کھاؤ پیو خوش رہو اور مر جاؤ, کماؤ جماؤ اور مر جاؤ, اس کے لیے نہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ خوب کماؤ, بینک میں جماؤ اور دوسروں کے لیے چھوڑ کے مر جاؤ, یہی ہماری زندگی کی کہانی. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنی تمام صلاحیتیں, اپنے اقوال و افعال, جسمانی صلاحیتیں, مال و اسباب, اپنے اوقات, اپنا اثر, سب کا استعمال اللہ کے دین کی مدد میں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی نصرت کو پانے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے, سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی نصرت کرے. اللہ کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ مشروط ہوتا ہے, شرط ہوتی ہے اس میں, تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ویثبت اقدامکم, اور دنیا کے فتنوں میں, دنیا کے معرکوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا, جمع امت کو ملے گا, نصرت اللہ کی طرف سے امت کو ملے گی. مستقل ذمہ داری ہے سارے عالم کی سطح پر مسلمانوں کی کہ اس امانت کو, اس امن والے دین کو, اس سکون و چین والے دین کو, اس سماج میں خیر والے دین کو, اس میں ایسے دین کو جس میں ہر انسان کا حق اس کو برابر ملتا ہے, جس میں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے بھلائی والا بن جاتا ہے, خیر والا بن جاتا ہے, ایک ایسا دین جو مسلمانوں کے پاس ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانے والے مسلمان بنے. اور اسی طرح سے آپس میں بھی, کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرنے والے مسلمان بنے. اسی لیے آپ دیکھیں سورت میں نے جو پڑھی شروع میں, اللہ تعالیٰ فرمایا انسان قسم زمانے کی, انسان گھاٹے میں, اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے کہ مرتے وقت وہ کیا پا کے جا رہا ہے, دنیا کا جو کمایا تھا سب چھوڑ کے جا رہا ہے. گھاٹا اس کو نہیں بولتے تو کیا بولتے ہیں؟ گھاٹا آپ کس کو کہیں گے کہ سب کچھ جمایا, ایک آدمی ہے مہینہ بھر خوب محنت کی, اس نے بہت سخت محنت کی, اور مہینے کی تنخواہ لے کر وہ بٹوے میں اپنے پیسے رکھے, خوشی خوشی ٹرین میں بس میں سوار ہو گیا, اور جب گھر پہنچا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھ رہا ہے تو جیب پھٹی ہوئی, ساری محنت سارا جو کچھ بھی کمایا تھا مہینے بھر کی اتنی محنت سے وقت بھی گیا پیسہ بھی گیا. یہی حال ہر انسان کا دنیا میں اس انسان کا ہوتا ہے جو دنیا کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے. اس کا محل یہی رہ جاتا ہے, اس کی تجارت یہی رہ جاتی ہے, اس کا مال یہی رہ جاتا ہے, اس کی ڈگری اس کے قبر میں کام نہیں آتی ہے, اس کے رشتہ دار اس کو موت سے بچا نہیں پاتے ہیں, اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے. اس کے کام کیا آئے گا؟ اللہ نے بتایا دیکھو ایسا حال تمہارا ہے. ان الانسان لفی خسر, اگر تم انسان کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو گے تم کو دکھائی دے گا انسان گھاٹے میں, لیکن سارے کے سارے گھاٹے میں نہیں ہے. کون گھاٹے سے بچا ہوا ہے, کون محفوظ ہے اس خسارے سے جو انسان کے لیے ابدی خسارہ ہے, جو بڑا ذلت والا خسارہ ہے. تین کام آدمی کو کرنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں, اور اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گھاٹے سے بچیں جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں, خسارے میں, لاس میں. تین کام ہم کو کرنے پڑیں گے. الا الذین آمنوا, سوائے لوگوں کے, کون گھاٹے میں نہیں ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. دو, وعملوا الصالحات, اور اپنی زندگی میں انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے, اچھے کام کرتے رہے, اچھے کام کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو دو چیزوں کی وصیت کرتے رہے, تاکید کرتے رہے, ایک حق کی, سچائی کی, اور دو صبر کی, اس سچائی پر جمنے کی. تین کام اگر آدمی زندگی بھر کرتا رہے, صبح سے شام تک آدمی سوتے وقت اپنی زندگی کا جائزہ لے, آج میرا ایمان بڑا یا گھٹا, میرا عقیدہ بگڑا یا بنا, میرا یقین صحیح بنا یا بگڑا, میرے عقائد میں جلا پیدا ہوئی یا میرا عقیدہ اور دھندلا ہو گیا, غفلت کے پردے اس پر آئے. ایمان. دو, عامل الصالحات, نیک اعمال کرتے رہے. میری زندگی میں اللہ کے حکم آئے یا نہیں, یا میں نے آج اللہ کے حکموں کو توڑ کے دن برباد کر دیا, اپنے آپ کو گناہگار کر دیا. زندگی میں اعمال, نیک اعمال, وہ اعمال جو اللہ نے اپنے دین میں ہم کو دیے ہیں, جو اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. ایمان صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو, بغیر عقیدے کی نجات نہیں. اور صرف عقیدہ کافی نہیں, عقیدے کے ساتھ زندگی میں وہ عمل ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. یہ صحیح ہے غلط, صحیح کو لے غلط سے بچے. اور نمبر تین, صرف اپنی فکر نہیں کہ میں بچ گیا بس ہو گیا, میں ایمان لایا, میں عمل کر رہا ہوں بس, دوسرے جائیں جہنم میں مجھ کو پرواہ نہیں, ایسا نہیں. اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی نجات نہیں پائے گا, وہ بھی پکڑ میں آئے گا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے علاوہ اپنے اطراف جو لوگ ہیں ان کو دو چیزوں کی تاکید کرنا ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اس کا فرق کر کے ان کو بتانا اور کہنا دیکھو حق پر چلو, یہ صحیح ہے, اس پر چلنا ہے. اور اس صحیح پر جمنے میں پریشانیاں آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, انسان کے قدم پھسلنے لگتے ہیں, تو ایسے وقت میں اس کو جمنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو جمانے کی کوشش کرنا, اس کو تلقین کرنا, پھسلنے سے بچانا, اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دین میں جمنے کی مدد کرنا. تو دو باتیں ہیں, امام قرطبی کہتے ہیں پہلے دو بیان کیا ہے, بعد میں دو چیزیں اسی کا اعادہ ہیں, کہ ایمان و عمل نجات کے لیے ضروری ہیں, اسی طرح سے حق یعنی صحیح عقائد, حقائق اس کو بتایا جائے یہ صحیح ہے, صحیح چیز ہے, اس کا عقیدہ رکھ, یہ مان. اور دو, جو عمل اس کا تقاضا, جو عقیدہ عمل کا تقاضا کرتا ہے, زندگی میں آدمی کی کمزوری بے عملی کو دور کرتے ہوئے اس کو عمل کی تلقین کرنا, اس کو دین پر جمنے میں مدد کرنا. جو لوگ یہ تین کام کریں گے, ایمان, خود نیک عمل, اور دوسروں کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی دعوت, جو لوگ یہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا یہ لوگ گھاٹے سے خسارے سے بچ جائیں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو یہ لوگ دنیا میں اللہ کی لعنت کے حقدار ہوں گے اور آخرت میں اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ آج انسانیت بھٹک رہی ہے, تلاش میں ہے کہ سکون مل جائے, زندگی میں کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس پر چل کے انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے, اس کو اس کے سوالوں کا جواب مل جائے, اس کو اس کی تلاش, اس کا مطلوب مل جائے. لیکن یہ چھپا کے رکھا ہے مسلمان نے اپنے پاس. مسلمان کا کام ہے کہ اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس دین کو عالم میں پھیلائے, اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے پورے عالم میں اس دین کو پھیلائے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم کو اسلام کی بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ قانونی طور پر ہم کو اجازت ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے. تو ایسے دین کو اگر ساری سہولتوں کے باوجود ہم اپنے پاس چھپا کے رکھیں, بلکہ نہ اپنی زندگی میں داخل کریں نہ اپنے گھر والوں میں, باہر تو دور کی بات ہے, تو آپ بتائیے اللہ کی مدد, اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے خیر اور کامیابی ہم کو کیسے مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ غور کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ منتشر کلمات تھے جو موقع کی مناسبت سے میں نے کہے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.